الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا الحمدللہ یہ اجتماع سلوک و تصوف کے موضوع پہ ہوتا ہے، اور یہ موضوع اس عہد میں ناپید ہو چکا ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو اس کی نقل ملتی ہے، اس کے نام سے بہت سی رسومات جاری کر دی جاتی ہیں، بیچے جاتی ہیں، خرافات بیچی جاتی ہیں، لیکن یہ اصل چیز جو ہے یہ ناپید ہے اور بہت قیمتی ہے، یہ تو یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی. تو آپ کوشش کریں جو سوال آپ لکھتے ہیں وہ آپ اپنے موضوع کے بارے لکھیں. رہی سیاست کی باتیں تو یہ سارا دن رات 24 گھنٹے ہمارے ٹیلی ویژن اور یہ نشریاتی ادارے، اخبار، یہ سارا دن بحثیں کرتے ہیں اور مختلف آراء سامنے آتی ہیں. تو یہ چیزیں جاننے کے لیے نشریاتی ادارے کافی ہیں کہ ان میں سے ہر بات ہر وقت یہی چل رہی ہوتی ہے. یہ کسی ساتھی کا سوال ہے کہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لندن میں گرینڈ الائنس بنایا ہے جس میں ان کے رفقاء پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ سارا دن اس پہ بحثیں ہوتی ہیں. ملک میں پہلے ہی افراتفری، بدمنی اور برا حال ہے، یہ اس میں مزید اضافہ کر لیں گے اور کیا ہوگا. میں اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو کیا میاں بیوی میں سے ایک سنی ہو جائے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا؟ یہ ایک رسالہ چھپا تھا، چھوٹا سا تھا. ملک صاحب کو ہے لائبریری میں؟ ہاں، اسے تلاش کریں، اسے پھر چھپوا لیں. ایک چھوٹا سا رسالہ چھپا تھا، وہ حضرت رحمۃ اللہ کی عہد میں شاید چھپا تھا. تو اس میں شیعہ اور سنی دونوں کے علماء کی طرف سے، ان کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے اس میں درج تھا کہ شیعہ اور سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ شیعہ فقہ میں بھی اور سنی فقہ میں بھی، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، سنیوں کے دونوں طبقوں کی، اس میں شاید تینوں کے حوالہ جات درج ہیں، شیعہ کے بھی، بریلوی حضرات کے فقہا کے بھی اور دیوبندی حضرات کے فقہا کے بھی. جی ہاں، وہ رسالہ تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. تو تلاش کریں، کوئی ایک آدمی مل جائے تو اسے ری پرنٹ کرا لیں. علماء کی رائے تو یہ ہے. آگے رہے لوگوں کا، تو لوگوں کا اب دین پہ عمل کب ہے؟ لوگ تو اپنا گزارا دنیا کا دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں. ہر دور میں تبلیغ دین کے ذرائع مختلف رہے ہیں، دور حاضر میں بھی اس کی شکلیں مختلف ہیں. مثلا میڈیا، مدارس کی جدید شکل، رسائل و جرائد، تو یہ خود ذرائع تبلیغ بھی دین ہے یا نہیں؟ دیکھو، آپ نے اس کا جواب تو خود ہی لکھ دیا. کہ یہ دین نہیں ذرائع ہیں. تو ذرائع جو ہوتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے لیکن ان کی اہمیت اصل کے حکم میں ہوتی ہے. جس کام کے ذرائع ہوں اگر کسی ناجائز کام کے ذرائع ہیں تو وہ ذرائع بھی ناجائز شمار کیے جائیں. اگر کسی جائز کام کے لیے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ ذرائع خلاف دین نہ ہوں تو اسی کام کے حکم میں ہوں گے. تو اصل میں اور ذرائع میں درجات کا فرق ہوتا ہے لیکن شمار اسی میں ہوتے ہیں. تو تبلیغ کوئی زبانی کرتا ہے یا تحریراً کرتا ہے تو وہ تبلیغ بھی دین ہی کے حکم میں ہوگی کیونکہ دین ہی کی تبلیغ ہے, ہاں اس میں کوئی غلطی نہ ہو. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے اور وہ بہت مہلک ہے اور بڑی تباہ کن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی دین کی تبلیغ کرتے رہو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پھر جو جی چاہے کرتے رہو. یہ درست نہیں ہے, بلکہ تبلیغ والے مبلغ جو تبلیغ کرتا ہے اس پر اس کی تبلیغ کا کم از کم یہ اثر ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی اصلاح تو ہو جائے. علماء حضرات بعض لوگوں کے لیے تجویز کیا کرتے تھے, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے, تو وہ فرماتے تھے کہ جو خامی دور کرنا چاہتے ہو اس کے بارے تبلیغ کیا کرو, اس کے بارے لوگوں کو بتایا کرو, تو لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کم از کم تمہاری اپنی اصلاح ہو جائے گی. یہ ایک انسانی مزاج ہوتا ہے کہ جب برسر ممبر ایک چیز کی وہ تردید کر رہا ہے یا ایک چیز کی تاکید کر رہا ہے تو اسے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کی تاکید کی ہے اسے خود تو اپناؤں, یا جس چیز کا رد کیا ہے کم از کم اسے خود تو چھوڑ دوں. تو اب کوئی اتنے مزاج لوگوں کے بگڑ چکے ہیں کہ تبلیغ کرتے ہیں اور خود ان پر بھی اثر نہیں ہوتا, دوسرے پر کیا ہوگا. اور ایک یہ نیا وسوسہ بنا دیا, یہ بڑا مضبوط ہو گیا. میں اگلے دن ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا, یہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے, تو ٹی وی کے کچھ لڑکے جا کر بازاروں میں دکانوں میں مختلف جگہوں پر مختلف اداروں کو دیکھتے چیک کرتے ہیں اور عجیب عجیب سے جرائم سامنے آتے ہیں, حیران ہوتے ہیں ہم کہ پولیس کو خبر نہیں ہے اور یہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو میرے خیال میں پتہ تو پولیس کو بھی ہوتا ہے, وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے اور صرف نظر کر جاتی ہے. تو انہوں نے شاید کراچی میں, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کراچی کی شاید بات ہو رہی تھی, تو ایک بہت بڑا کارخانہ تھا اس میں, وہ پتہ نہیں اس پروگرام کا نام ہم عوام یا کچھ طرح کا ہے, تو اس میں وہ ٹی وی کے لڑکے گھسے ہوئے تھے, پھر ساتھ پولیس بھی آ گئی. تو بڑا گندے گندے ڈرم اور بڑا گندا سا نظام اور سارا, اور اس میں وہ مرغوں کے جو ووٹروں وغیرہ میں ذبح ہوتے ہیں پر اور ان کے پنجے اور ان کی انتڑیاں اور جو غلاظت نکلتی ہے سارا, تو وہ سارا انہوں نے کچھ ٹنوں کے حساب سے غلاظتیں اکٹھی کی ہوئی تھیں اور اسے ایک مشین میں ڈال رہے تھے. پھر وہ مشین آگے اس میں بڑے بڑے لگے ہوئے تھے کڑا سے, اس میں ابالتے تھے اور کچھ اس میں پانی بن جاتا, کچھ اس میں تیل سا بن جاتا, تو وہ تیل پانی الگ کر لیتے, پانی ضائع کر دیتے, تیل الگ کر کے تو یہ جو عام خوردنی تیل ملتے ہیں ان میں وہ بیچ رہے تھے. اب اس میں یہ تمیز بھی نہیں تھی کہ وہ غلاظتیں حلال مرغوں کی ہیں, حلال حرام کا کوئی اس میں فرق نہیں تھا. اور ہوٹلوں پر تو جو عالم ہے وہ آج سے نہیں, جنرل ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی تو اس زمانے میں ایک بڑے اچھے ہوا کرتے تھے ٹی وی کے اینکر عبید اللہ بیگ, انہوں نے ایک پتلون سی کھردری سی پہنی ہوتی تھی اور ایک بچھڑ سی، اور سر پہ وہ مولویوں والا رومال باندھا ہوا ہوتا تھا، بندہ کھرا سا تھا. تو جنرل صاحب کراچی کے دورے پہ گئے تو ساتھ جو ٹی وی کی ٹیم گئی اس کا انچارج وہ عبید اللہ بیگ تھا. تو عبید اللہ بیگ نے ایک پورا فیچر لکھا، یہ جو اخباروں کے ہفت روز آتے ہیں اس میں چھپا، اور میں نے وہ فیچر پڑھا. تو وہ لکھتا ہے کہ ظہر کا وقت ہوا اور جنرل صاحب نے نماز کے لیے کچھ جو پروگرام تھا اس میں وقفہ کر دیا. تو جنرل صاحب تو ظاہر ہے سرکاری گورنر ہاؤس پہ یا کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس پہ ٹھہرے ہوں گے، تو جو ساتھ ٹی وی کی ٹیم گئی تھی اسے پل کانٹیننٹل میں ٹھہرایا گیا. اس وقت وہ انٹر کانٹیننٹل ہوتے تھے، پھر بعد میں پل کانٹیننٹل بنے. تو اس فیچر میں اس نے لکھا تھا کہ جب وہ وقفہ آیا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، جو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں ہوٹل جاتا ہوں کھانا کھا کے آ جاتا ہوں، وہ نمازی بھی تھا، نماز بھی پڑھتا ہوں کھانا کھاتا ہوں اور میں جنرل صاحب کے آنے سے پہلے آ جاؤں. تو وہ لکھتا ہے جب میں ہوٹل پہنچا تو ایک گاڑی میں مرغ آئے، مرغوں کے بڑے بڑے کریٹ بھرے ہوئے زندہ مرغوں کے، تو وہ اٹھا کر ایک کریٹ اندر کچن کی طرف جانے لگے. اگر پل کانٹیننٹل کراچی کا آپ نے دیکھا ہو تو انڈر گراؤنڈ اس کا کچن ہے. تو کہتا ہے کہ وہ اس کی شکل مزدوروں جیسی ہوتی تھی، اس کی وہ پتلون بھی اسی طرح کی ہوتی تھی اور وہ شرٹ بھی، تو پتہ لگتا تھا کوئی مزدور ہی ہے. تو وہ کہتے ایک کریٹ میں نے بھی کندھے پہ رکھا اور چل دیا کہ دیکھیں یہ ہے کیا، کس طرح کرتے ہیں، اتنے مرغ کیسے ذبح کرتے ہیں، کیسے صاف کرتے ہیں. تو وہ لکھتا ہے کہ میں بھی ایک کریٹ کندھے پہ رکھ کے لے گیا، جہاں لوگ جا رہے تھے اس کچن سے گزر کر پیچھے اندر انڈر گراؤنڈ جگہ بنی ہوئی تھی، جو ایک ہاؤس تھا بڑا سا پانی کا اور وہ کھول رہا تھا پانی، اس کے نیچے کو آگ واگ تھی. تو ایسی زندہ مرغوں کا کریٹ جو لے کے جاتے تھے وہ اس گرم پانی میں ڈال دیتے. اس زمانے میں 80s کی بات ہے، 80 کی دہائی کی بات، تو گرم پانی میں تو وہ چوں بھی نہیں کرتے تھے، ڈوبتے تھے اور مر جاتے تھے. تو ایک اس سرے پہ بندہ کھڑا تھا، اس کے لوہے کی کنڈی اس کے پاس تھی، وہ اس طرح کر کے اس کریٹ کو ڈالتا اور اسی پانی میں کھینچ کر آگے لے جاتا. وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ کریٹ کھولتے، مرغ کے پاؤں پکڑ کر اس طرح کرتے تو بال اور جتنے پر شر تھے اور کھال وہ اتر جاتی، تو مشین چل رہی تھی اس کے ساتھ لٹکا دیتے، آگے اسے صاف کرنا کاٹنا وہ مشین کا آگے چل رہا تھا، وہ پٹے پہ آگے چلا جاتا. تو کہتا ہے میں دیکھا میں نے تو میرے منہ سے نکل گیا، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، کہ یہ تو چوم ہی نہیں کرتے، ذبح کرتا کوئی نہیں. تو وہ بندہ کوئی جو وہاں انچارج کھڑا تھا اس نے مجھے پکڑ لیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے گھس آئے، کیونکہ وہ تو سارا لوگوں سے بچ بچا کے کرتے تھے. تو اس نے دھکے مکے دے کر مجھے باہر نکال دیا. تو یہ سارا اس میں مجھے یاد ہے، شاید 2-3 صفحات تھے فل سکیپ کے، پورا اس نے بڑا لمبا. تو اس نے کہا پھر میں تو وہاں سے نکلا تو سڑک پر آ گیا اور ایک تندور پر گیا، وہ تندور والے اس زمانے میں روٹیاں لگاتے تھے، روٹی کی قیمت لیتے تھے، دال مفت دیا کہتے تھے. پتہ نہیں یہاں سرگودے میں بھی ایک ہوتا تھا، وہ آواز لگایا کرتا تھا آنے آنے روٹی دال مفت، تو وہ دال تھوڑی سی مفت دے دیتے تھے اور روٹی کی قیمت لیتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے روٹی خریدی اور تھوڑی سی دال لی اور کھا کے واپس آ گیا کہ ان مرغوں سے تو یہ اچھی ہے، پاک تو ہے. تو یہ عالم اس وقت تھا. اب تو سر عام آپ مارکیٹ میں جائیں جہاں مرغوں کے سودے ہوتے ہیں، یا ہوٹلوں والے یا عام گاہ خریدتے ہیں، تو وہاں دو طرح کی مرغی ملتی ہے، گرم مرغی کا ریٹ یہ ہے، ٹھنڈی مرغی کا ریٹ یہ ہے. تو تو وہ ٹھنڈی مرغی بھائی کیا بلا ہے؟ وہ ٹھنڈی وہ ہے جو حرام ہو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈی مرغی ہے، وہ آدھے ریٹ پہ بکتی ہے، مارکیٹ میں بکتی ہے، تو مجھے ایک دفعہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہی اتفاق ہوا تھا جنرل صاحب کی ایک دعوت میں جانے کا، بہت لمبا سارا دن وہ میٹنگ سی چلتی رہی اور مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، تو میری باری آئی تو میری تو جنرل صاحب سے کچھ انبن ہو گئی اور فوجی بڑے ناراض ہوئے. جنرل غلام حسن ایک ہوا کرتے تھے، وہ بعد میں مجھے ملے تو کہنے لگے، میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو میں امید کر رہا تھا کہ تماشا ہوگا، آج کچھ ہوگا. تو اس میں بھی زور کا وقفہ آیا اور کھانا آیا، تو پلاؤ تھا بنا ہوا تھا، اس میں مرغ ڈال کے اور بڑا مزیدار کھانا بنا ہوا تھا، تو میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تو وہ فیچر پڑھ کے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کھانا بھی ٹھیکیدار نے دیا ہوگا اور ٹھنڈا مرغ ہوگا، تو کیونکہ وہ تو ٹھیکہ لے لیتے ہیں نا جی، فلاں دعوت کا اب ٹھیکیدار کو اتنے کا ہو گیا، اس نے اپنے پیسے لینے. تو میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تو وہ جو مینیجر تھا وہاں وہ بیچارہ میرے پاس آیا، جنرل صاحب کے مہمان ہیں اور یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ ضرور کھائیں. میں نے کہا آپ میری طبیعت نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں، آپ کچھ تو لیں. میں نے کہا مجھے کاوے کی ایک پیالی لا دو. تو وہ میرے لیے سبز گرین چائے کی سبز چائے کی ایک پیالی لے آیا، تو اس پر دن گزر گیا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے. میں تو جنرل صاحب سے بات ہوئی، کہنے لگے، اور رات کا کھانا بھی تھا پریزیڈنٹ ہاؤس پہ، کہ رات کے کھانے پہ آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا جی میں تو کھانے پہ نہیں ہوں اور میں نے آپ کا دن کا بھی نہیں کھایا، یہ ٹھنڈے مرغ پکے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ ہی کھائے. تو بدمزگی سی ہو گئی. تو بہرحال اس وقت یہ حال تھا. تو اب یہ حال ہے کہ اب تو وہ منڈی میں باقاعدہ بکتی ہے، گرم مرغی کا یہ ریٹ ہے، ٹھنڈی مرغی کا یہ ریٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اور ان کی غلاظتیں لے کر حرام حلال ملا کر پھر اسے بڑے بڑے وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ایک پٹاسا چل رہا ہے وہ لے کے آگے جا رہا ہے، آگے شاید اسے کوئی مشین کاٹتی کترتی ہوگی، میں نے تو وہی دیکھا اس میں ڈال رہے تھے اور وہ لے کر چین سا اوپر جا رہا تھا، تو پھر وہ آگے بڑے بڑے کڑا لگے ہوئے ہیں اور ان میں وہ بڑا گرم کیا جاتا ہے تو کچھ اس سے پانی نکلتا ہے، کچھ تیل سا، وہ تیل سا الگ کر لیا جاتا ہے، اور اسے پھر یہ خوردنی تیل جو بازار میں ملتے ہیں اس طرح بیچا جاتا ہے. تو بات میں نے اس لیے یہ سارا قصہ کیا کہ جب وہ ٹیم وہ گھبرایا سارا عملہ، تو انہوں نے کہا جی چلو بھائی تمہارے پاس اس کا کوئی لائسنس، اس کی کوئی اجازت نامہ، یہ جو سارا کر رہے جی مالک کے پاس چلتے ہیں، مالک کے پاس چلتے ہیں. وہ ایک بڑی سی کوٹھی پہ گئے اور نیچے اتر کر، اس کوٹھی کے نیچے مالک کا دفتر بڑا ٹھنڈا بڑا مزیدار بنا ہوا تھا، تو اندر ایک تبلیغی بھائی بیٹھے تھے، بڑی خوبصورت داڑھی اتنی رکھی ہوئی، چند بال یہاں سفید تھے، سر پہ بھی اس طرح پھیرا ہوا، مونچھوں پہ بھی اس طرح پھیرا ہوا. تو انہوں نے کہا تم تو بڑے اس طرح کے نیک لگتے ہو، اور تم یہ حرام حلال ملا کر اور یہ غلاظت میں سے تیل نکال کر لوگوں کو کھلا رہے ہو. تو وہ کہنے لگا آپ شکر نہیں کرتے، سارا شہر گندگی سے بھر جاتا، ہم شہر کی غلاظتیں اٹھا لیتے ہیں، تو یہ تو ہم لوگوں کے لیے نہیں. اس نے کہا نیکی غلاظتیں اٹھانے کی تو کرتے ہو، لیکن وہی غلاظتیں لوگوں کو کھلا دیتے ہو. تو کہنے لگا نہیں جی ہم تو تیل بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس سے صابن بناؤ، لوگ آگے کھلا دیتے ہیں، اب اس تبلیغ کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنا ذریعہ روزگار لوگوں کو حرام کھلانا بنا لیا، تو یہ ایک جو تصور بن گیا ہے نا کہ جی تبلیغ پہ چلہ لگا لو اور تین دن لگا لو تو سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر آ کے کرنے لگ جاؤ پھر جا کے تین دن لگاؤ، تو اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام ایک صاف ستھرا پاکیزہ دین ہے، اور دین فطرت ہے، عین لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے. جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی نے مخلوق کے لیے دین اسلام تجویز فرمایا ہے, اس کے مزاج کے مطابق بنایا ہے. لیکن جب مزاج انسان کا بگڑ جاتا ہے, آپ نے دیکھا ایک آدمی کو بخار ہو جاتا ہے, جو روز مرہ کھانا کھاتا ہے وہی دو تو کہتا ہے نہیں یہ کڑوا ہے یہ پھیکا ہے, میری طبیعت نہیں چاہتی میں اس کو نہیں کھاتا. جب بخار ٹھیک ہو جاتا ہے زندگی بھر پھر وہی کھاتا رہتا ہے, تو وہ اس کا جو منہ کا ذائقہ ہے وہ کھانا خراب نہیں ہوتا, اس کے منہ کا ذائقہ بگاڑ دیا ہوتا ہے بخار. تو لوگوں کے مزاج میں جب بے دینی آ جاتی ہے تو پھر دینی احکام کڑوے لگتے, تو وہاں قصور دین کا نہیں ہوتا, وہاں قصور مزاج کا ہوتا ہے. دین اسلام عین انسان کے مزاج کے مطابق ہے, اس لیے یہ دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں, سالوں میں پھیلتا ہی رہا, اور احکام شرعی زیادہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. مکہ مکرمہ میں اکثر جتنی صورتیں ہیں ان میں عقائد پہ زور ہے, توحید پہ, رسالت پہ, آخرت پہ, ان میں عقائد پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں احکام ملتے ہیں, سارے احکام ان میں آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ احکام اسلام کو تو کل 9 سال کا عرصہ ملا, 10 ہجری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, تو 9 سالوں میں پورا ضابطہ حیات اس طرح مضبوط بن گیا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں نافذ بھی ہو گیا, لوگوں نے اختیار بھی کر لیا. اور میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک فرینچ نے جو غیر مسلم ہے اس نے ایک کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر ان 9 سالوں پہ جزیر النما عرب کا رقبہ تقسیم کیا جائے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایک دن میں 826 مربع میل فتح کیے ہیں. یعنی 9 سالوں پہ اگر یہ رقبہ وصال نبوی کے وقت جو اسلامی ریاست تھی اس کا رقبہ تقسیم کیا جائے 9 سالوں پہ تو ہر روز 826 مربع کلومیٹر 826 مربع کلومیٹر رفتار سے اسلام پھیلا ہے. اور وہ آج کا اسلام نہیں تھا, وہ اسلام تھا جس میں عقیدہ بھی تھا اور عمل بھی تھا. آج تو ہم دعویٰ کر لیتے ہیں عمل نہیں ہوتا, وہ با عمل اور پریکٹیکیبل اور پریکٹسنگ اسلام تھا جس پر عمل ہو رہا تھا. تو جب اسلام مخلوق الہی کو ایک نئی تہذیب اور اس کے عین مزاج کے مطابق عطا کر رہا تھا, پھر حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے, 2.5 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی, تو دنیا کفر کا یہ خیال تھا کہ حضور کے وصال سے یہ قصہ ختم ہو جائے. کچھ 7 کے قریب تو جھوٹے نبی میدان میں آ گئے جن میں عورتیں بھی تھیں, میں نبی ہوں میں نبی ہوں میں نبی ہوں, اور مسلمہ جسے کذاب کہا گیا بہت طاقتور قبیلے کا آدمی تھا, 40,000 کے قریب جنگجو جوان اس کے قبیلے کے تھے, بہت بڑا قبیلہ تھا. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, نماز روزہ کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے, مرکز کو نہیں دیں گے, اپنی مرضی سے دیں نہ دیں جو کریں کریں ہم نہیں دیں گے, حضور کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے. تو لشکر کشی کی گئی مسلمان کذاب پر بھی. سرحد پر جو حکومتیں کیسر و کسرا اس زمانے کی سپر پاورز تھیں ان کی فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئیں, تو ایک لشکر جو حضور کے زمانے میں تیار ہو رہا تھا, حضور کا وصال ہو گیا, اسے سرحد پر بھیج دیا گیا. مسلمہ کذاب پر لشکر کشی کی گئی. منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا ان سے جنگ ہوگی, یا زکوٰۃ دیں گے یا جنگ ہوگی, اور جنگ ہوئی, فتح ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شخص نے بھی عرض کی کہ امیر المومنین جو ہمارا اثاثہ فوجی تھا وہ تو بارڈر پہ چلا گیا قیصر کے مقابلے کے لیے, باقی جو بچے تھے کچھ بزرگ کچھ نوجوان بچے کچھ حفاظ کچھ دینی لوگ وہ مسلمہ کذاب کی طرف نکل گئے. تو پیچھے مدینے میں تو لوگوں کو بھیڑیے کھا جائیں گے, اگر آپ بھی یہ باقی کے بچے کچھ لوگ لے کر آپ بھی جنگ پہ چلے گئے تو اس سے منکرین زکوٰۃ کی جنگ کو مؤخر کر دیجئے, یا وہ لشکر واپس آئے یا یہ لشکر واپس آئے پھر ان سے کی. انہوں نے فرمایا نہیں, جب تک ابو بکر زندہ ہے جو حضور نے فرمایا اس میں کوئی ایک نقطہ کم کرے گا یا بڑھائے گا تو اس کے ساتھ تلوار فیصلہ کرے گی, خواہ مدینے کے لوگوں کو بھیڑیے کھا جائے. میں خود اس محاذ پہ جاؤں گا, اور آپ نے خود قیادت کی منکرین زکوٰۃ کو اور ان کو شکست دی, دوبارہ فتح کیا اور حلقہ اسلام میں لائے. مسلمہ قتل ہوا اور اس کی نبوت کا وہ سحر ٹوٹا. دوسروں میں سے ایک دو نبی قتل ہو گئے, کوئی مر گئے کوئی بھاگ گئے. ایک خاتون جس کا نبوت کا دعویٰ تھا وہ خوش نصیب تھی, اسے توبہ نصیب ہوئی اور واپس مسلمان ہو گئی. تو وہ عہد خلافت صدیقی میں منکرین زکوٰۃ کا بھی اور بیرونی طاقتوں کا بھی اور جھوٹے نبیوں کا بھی یہ مسئلہ انہیں ڈھائی سالوں میں حل ہو گیا. اور مغربی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جس طرح کی صورتحال بن گئی ہے اور جتنے جھوٹے مدعیان نبوت آ گئے ہیں, منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں, سرحدوں کا خطرہ ہے, تو یہ چھوٹی سی ریاست نوزائیدہ جس کی عمر 9 سال ہے 10ویں سال میں جا رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ خلیفہ رسول پتلا دبلا کمزور بوڑھا سا آدمی یہ اتنا مضبوط نکلا کہ اس نے تمام مشکلات کو حل کر کے رکھ دیا اور تمام لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیا. حیرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص نے کتنی جرأت اور کتنی بہادری سے. تو یہ مسائل حل ہو گئے تو آپ کا وصال ہو گیا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ کی 10 سال تقریباً عہد خلافت بنتا ہے, چند مہینے زیادہ یا کچھ اس طرح. فاتحین عالم کی فہرست میں کچھ 8-10 نام آتے ہیں, یہ مشہور جیسے سکندر اعظم ہے, اس طرح کے 8-10 نام آتے ہیں. مجھے صحیح تعداد یاد نہیں, میں نے وہ پڑھی ہے. تو کسی نے 300,000 مربع میل علاقہ فتح کیا, گھوڑوں کی پیٹ پر تلواروں سے فتوحات کا دائرہ وسیع کرنا اتنا آسان نہیں تھا, آج کل کی طرح کے حالات تو نہیں تھے. بہرحال میں نے اس فہرست میں دیکھا ہے کہ سر فہرست جو بندہ ہے اس نے 600,000 مربع میل علاقہ فتح کیا. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے عہد زرعی میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح, یعنی 6 سے 26 تک درمیان میں کوئی نام نہیں. 10 سالوں میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح ہوا, اور 26,00,000 مربع میل میں اسلام نافذ ہو گیا, مسلمانوں کے لیے نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی. غیر مسلم کے جو حقوق ہیں جو اسلام نے, ان کے مطابق اسے اسلامی ریاست میں رہنا پڑے گا. تو اہل مغرب حیران تھے کہ جب بغداد میں بھی پختہ سڑکیں بن گئی تھیں تو مغرب کے بڑے بڑے شہروں میں, پیرس میں بھی اس وقت, فرانس میں پیرس جو بڑا خوبصورت ترین شہر ہے, اس کی گلیوں میں بھی گھٹنوں گھٹنوں کی چڑ ہوا کرتا تھا. اور دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ انہیں کہتے تھے، وحشی وحشی مغرب. اور آپ کبھی وہ آج بھی بڑی اپنی وہ موویز دکھاتے ہیں کہ لوگ میت دفن کر کے جاتے تو کوئی آتا وہ قبر سے بکسہ نکال کر میت پھینک دیتا اور بکسے میں اپنا سامان رکھ کر بکسے کو رسہ ڈال کے کندھے پہ رکھا اور کیچڑ پہ گزیرتا ہوا چل دیا، سامان اٹھانے کے لیے استعمال کر لیا. یہ ان کی تہذیب تھی، جہاں جس نے چاہا قتل کی جس کو چاہا قتل کر دیا، اور لوگ لوگوں کو پھانسیاں دے کر انجوائے کرتے تھے. درخت سے رسہ باندھ کر بندے کو گھوڑے کے بٹھا کر نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈالا اور گھوڑے کو چابک مار دیا، اور اس کا تڑپنا جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے. اور یہ کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، جو تکڑا ہوتا تھا کمزور کو لٹکا دیتا. وہ حیران اس بات پر ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، حضور کے وصال پر اسلام کا نقصان نہیں ہوا، اسلام نے اپنا دفاع بھی کیا اور پھیلا بھی، اور یہ عہد فاروقی میں اتنے بڑے اتنی بڑی دنیا پر ہر بر اعظم میں پہنچ گیا، یہ کیسے پہنچا؟ تو انہوں نے تجزیہ کر کے یہ دیکھا کہ اسلام انسانی مزاج کے عین مطابق ہے، جس کو اس سے سابقہ پڑتا ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے. جیسے ایک لباس ہے، ایک آدمی کو پورا آتا ہے تو وہ اسے پہن لیتا ہے، چھوٹ تنگ وہ نہیں پہنتا، بہت کھلا ہو نہیں پہنتا، پورا آتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، یار یہ تو مزے کی بات ہے. تو اسلام دین فطرت ہے اور انسانی مزاج کے مطابق ہے. یہ وہ اہل مغرب کا تجزیہ یہ تھا کہ یہ سارا کمال مسلمانوں کا نہیں، یہ سارا کمال اس دین کا ہے کہ لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو اپناتے چلے جاتے ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سندھ پر حملہ کیا تو یہ سیدھے کراچی وغیرہ نہیں آئے، یہ بلوچستان کی طرف سے ہو کر آئے. تو وہاں جو سرحدی سندھ کی سرحد پہ جو سرحدی قلعہ تھا، وہاں ایک بڑی طاقتور فوج تھی اور وہاں جرنیل تھا. یہ فوج کی تعداد ہوتی ہے کہ اس کا کمانڈر میجر ہے یا اس کا کمانڈر کرنل ہے یا اس کا کمانڈر برگیڈیئر ہے، پھر ایک برگیڈ فوج ہوگی. اس کا کمانڈر میجر جنرل ہے تو ایک ڈب ہوگی، اگر اس کا کمانڈر جرنیل ہے لیفٹیننٹ جنرل ہے تو ایک کور ہوگی. کور میں تین ڈویژن ہوتے ہیں، ان ڈویژنوں میں آگے بے شمار یونٹیں. تو وہاں جرنیل متعین تھا، گویا آج کی اصطلاح میں ایک پوری کور فوج کی وہاں تھی، تین ڈویژن فوج تھی. تو مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوا، اس قلعے پر جب حملہ ہوا، جنگ ہوئی، تو مسلمانوں نے تو ان کے پرخچے اڑا دیے، حتیٰ کہ وہ جرنیل بھی لڑتا ہوا زخمی ہو کر گر گیا اور فوج شکست کھا گئی، قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں اپنے زخمی اٹھائے، وہاں دشمن کے زخمی بھی اٹھا لیے، اور جو جراح مسلمانوں کا علاج کرتے تھے اسی تندہی سے انہوں نے ان غیر مسلموں کا اور اس غیر اسلامی فوج کے زخمیوں کا بھی علاج کیا. ان میں ان کا کمانڈر بھی تھا، جرنیل بھی تھا. تو اس جرنل نے یہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچانتے یا قتل کر دیتے یا قیدی بنا کر مجھے ایزا دیتے، مجھ سے حکومت کے راز اگلواتے، آگے فوجی کی چوکیوں کی صورتحال پوچھتے، تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں مزے سے خیمے میں پڑا ہوں، میرا علاج ہو رہا، شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. جب وہ تندرست ہو گیا تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے طلب فرمایا. تو جو اسے طلب کرنے کے لیے گیا، وہ اس کی وہ پوری وردی اور اس پر وہ سٹار پھول لگے ہوئے اور دھلی ہوئی اور استری کی ہوئی اور صاف کی ہوئی وہ لے کر گیا کہ جناب آپ اپنی وردی پہن لیں اور اپنے سٹار لگا لیں تو ہمارے سالار آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو تب اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں یہاں کا کمانڈر ہوں اور جرنیل ہوں، تو انہوں نے پھر میری اتنی خدمت کی. تو جب ملا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے تو وہاں اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں. تو انہوں نے فرمایا دیکھو ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, ہم تمہیں قتل کرنے یا غلام بنانے نہیں آئے. تمہارے راجا نے مسلمان یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچیوں کے جہاز لوٹ لیے, ان کا سامان لوٹ لیا, انہیں قید بنا لیا کر لیا, تو ہم بنیادی طور پر اپنے قیدی چھڑانے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دین اسلام ہے جو تمہارے لیے بھی ہے. تم گمراہی میں بھٹک رہے ہو, بتوں کی پوجا کر رہے ہو, ہم تمہیں مارنے یا قیدی بنانے یا تمہیں ایذا دینے نہیں آئے. تو تم دیکھ لو, مطالعہ کر لو. اس نے کہا جی میں نے مطالعہ کہا کرنا ہے, آپ کے سلوک سے مجھے سمجھ آ گئی, مزید پوچھنے کی ضرورت کیا. یعنی اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا, عمل سے پھیلا. آپ پوری صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی صحابی کو کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے پائیں گے؟ جہاں وہ جاتے تھے ان کا عمل تبلیغ تھا, کردار تبلیغ. تو اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تم آزاد ہو, اب تمہاری صحت ٹھیک ہو گئی ہے, تم آزاد ہو. وہ تمہارا گھوڑا ہے, اس کی بھی ہم خدمت کرتے رہے, تمہاری سواری بھی ہے اور تمہاری وردی تم نے پہن لی ہے, تم آزاد ہو جہاں چاہو جا. اس نے کہا میں جا سکتا ہوں؟ بالکل. اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں پھر جا کر نئی فوج لے کر آپ کا راستہ روکوں گا. تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ تم نے پہلے بھی روک کے دیکھ لیا, پھر آگے تو پھر دیکھ لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمیں تم سے دشمنی نہیں ہے, ہم تمہارے بھی بھلا چاہتے ہیں. واپس چلا گیا, جاتے شاہی دربار میں اس کی پیشی ہوئی, اور اس کا باپ سپہ سالار تھا راجہ داہر کا. تو شاہی دربار میں جب وہ پیش ہوا تو حالات جنگ کے, شکست کی وجہ, مسلمانوں کی فتح کی کیا وجہ, ان کا لشکر تھوڑا 2500-3000 بندے تھے, تم ایک پوری کور تھے, تو وہ کیا پھر تم قلعے میں تھے, وہ باہر تھے, تم کیسے مفتو. وہ ساری بحث کے بعد, ساری بات بتانے کے بعد راجہ دار سے کہنے لگا کہ بات راجہ صاحب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے اور وہ ہے دین اسلام. تو ان کا جو میرے ساتھ سلوک تھا, جس بے جگری سے وہ لڑے, جس طرح اپنے شہید ہونے پہ فخر تھا, جس طرح ہنس کر انہوں نے زخم کھائے, اور پھر جو حسن سلوک انہوں نے ہم سے کیا, اس نے مجھے بتایا کہ اسلام دین حق ہے, اور میں نے تب اسلام قبول کر لیا تھا. اعلان اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ قید ہو گیا اور جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا, تو اب میں وہاں سے آزاد ہو کر آ گیا, اور میں آپ کے دربار میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو اسے بھی گرفتار کر لیا گیا, اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور انہی مسلمان قیدیوں کے ساتھ انہیں قید کر دیا گیا. جب دیبل اس وقت تھا جہاں آج کراچی ہے, جو جب دیبل فتح ہوا تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان جرنیلوں کو بھی مسلمانوں نے آزاد قید خانے سے کرایا. یہ تھا اسلام اور اسلام کی تبلیغ. تو اہل مغرب نے جب تجزیہ کر کے دیکھا تو انہوں نے کہا یار ان کے جو قوانین ہیں وہ انسانی مزاج اور فطرت کے مطابق ہیں, اس لیے یہ پھیل رہا ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قبول نہیں کی, لیکن یہ مان لیا کہ اس ہستی نے انسانوں کو جو اصول اور قواعد و ضوابط اور دین دیا ہے وہ انسانی مزاج کے مطابق ہے, اسے آزمانا چاہیے. پھر جو اسلام کی خوبصورت چیزیں تھیں انہوں نے اپنانا شروع کی, اس کے بعد مغرب نے ترقی کی. ہر کام کے دو نتیجے ہوتے ہیں, ایک اس دنیا میں ایک آخرت. جیسے آپ کسی کافر کو بھی دوائی دیں تو اس کو بھی صحت نصیب ہو جاتی ہے, مسلمان کو بھی دیں تو اس کو بھی صحت نصیب ہو. دنیا کا نتیجہ تو دونوں کے لیے ایک, کافر پیاسا ہے یا مومن پیاسا ہے, اسے ٹھنڈا پانی دیں وہ خوش ہو جائے گا, اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی. اس کی دنیا کا نتیجہ بحثیت انسان دونوں کو ملتا ہے. مومن پی کر اللہ کا شکر کرے گا تو نتائج اخری مرتب ہوگی, کافر اللہ سے نا آشنا ہے وہ شکر نہیں کرے گا، نا شکرہ شمار ہوگا، تو اس پر سزا مرتب. تو جب اسلام کے ضابطے اپنانے شروع کیے اہل مغرب نے، یہ آپ کے یہ یورپ والے اور یہ برطانوی اور یہ لوگ جو دنیا کے فاتح کہلائے، انہیں اس زمانے میں تاریخ میں دا کیب مین لکھتے ہیں. یہ غاروں میں رہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا، اور ان کی اپنے فلمیں اس دور کی دیکھیں تو یا غاروں میں یا جھونپڑیاں گھاس پھوس کی بناتے تھے، لکڑیاں اس طرح کھڑی کر کے اس پر جھاڑیاں اور گھاس ڈال کے جھونپڑی بناتے تھے، اس میں رہتے تھے. ان میں تہذیب اس کا اتنی ہی تہذیب انہیں آتی تھی. امریکہ وغیرہ اور اس فار ویسٹ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ، دو دفعہ واشی واشی مغرب کہتے تھے، اور ان یورپین کو دا کیو مین کہتی ہے تاریخ، غاروں میں رہنے والے لوگ، غیر مہذب. تو ان لوگوں نے وہ قوانین اپنانے شروع کیے اور اب تک اپناتے چلے جا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جاپان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا نظام سود سے پاک ہوگا، سودی نظام نے تباہ کر دیا معیشت، ہم سود ختم کر رہے ہیں. جاپان نے باقاعدہ اعلان. برطانیہ میں پچھلے دنوں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں سارا سود کا تجزیہ کر کے برطانیہ نے بھی ایک شعبہ بلا سودی جاری کر دیا. اب برطانیہ نے بھی شروع کر دیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے نظام کو سود سے پاک کریں، اور برطانیہ نے بھی شروع کر دیا. تو اسلام کے اصول جب کافروں نے اپنائے، آپ کو مسلمان یہاں ملتے ہیں، اسلام مغرب میں ملتا ہے عملی طور پر. کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا، دکاندار آپ کی جیب نہیں مارتا، طے شدہ اصول ہیں، قوانین ہیں، آپ کو چیزیں ملتی ہیں. میں نے برطانیہ میں تجربہ کیا، چیزیں لگی ہوتی ہیں شوکیس میں، آپ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے یہ کوٹ، یہ واسکٹ، یہ جوتا چاہیے، تو وہ پیک کیا ہوا نکال کے دے دیتے ہیں، شوکیس والا دکھانے کے لیے ہوتا. تو آپ گھر لے گئے، وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی نقص ہے، تو آپ ایک فون کریں دکاندار کو بھی، آپ نے مجھے جو کوٹ دیا یا واسکٹ دی یا جو سوٹ دیا یا جوتا دیا، اس میں تو یہ نقص ہے. وہ کہے گا جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنا بندہ بھیجے گا، دوسرا جوتا یا دوسرا متبادل کپڑا دے کے بھیجے گا، وہ آپ کے گھر دے جائے گا، وہ پہلے والا جس میں نقص ہے لے جائے گا اور معذرت بھی کرے گا. یہ اصول اسلام کا تھا. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، دکان سے چیز خریدو، رسید کے نیچے لکھا ہوا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. تو ہم لالچ میں دنیا پانے کے لیے چوری، ڈاکہ، برائی، بدکاری، قتل و غارت. اب یہ اسلام نافذ ہو رہا ہے کہ مساجد میں بھی بم چلاؤ، سڑکوں پر بھی چلاؤ، سرکاری فورسز پر بھی گولیاں برسو. یہ اسلام نافذ ہو جائے گا اس طرح؟ کیا اسلام اس طرح نافذ ہوا؟ واشیوں کی طرح، عورتوں کی طرح بال بڑھائے ہوئے ہیں، بے تحاشا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کیا جی اسلام نافذ ہو رہا ہے؟ اسلام کفار کے سرمایہ پہ نافذ ہو رہا ہے، پیسے کافروں سے لے رہے ہیں، ہندوستان سے لے رہے ہیں، اسرائیل سے لے رہے ہیں، امریکہ سے لے رہے ہیں، اور اسلحہ بارود ان سے لے، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اسلام نافذ ہو رہا ہے؟ یہ تو طریقہ نہیں ہے. اور نہ یہ طریقہ ہے کہ ہر بندے کو یہ خواہش ہو جائے میں وزیر اعظم بنوں، میں نہیں بن سکا تو پھر اگلے کو حکومت نہ، پورے ملک میں شور مچا دو، کسی کا امن نہ رہے، امن و امان بھی تباہ کر دو، قانون بھی تباہ کر دو. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے سرمایہ لیتے ہیں؟ کم از کم 40-50 کروڑ روپیہ ایک جلسے پہ خرچ ہو رہا ہے، کرسیوں کے کرائے، بندے ڈھونے والی بسوں کے کرائے، لوگوں کا کھانا پینا، اخراجات آپ لگائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جلسے میں وہی لوگ ہیں، انہی شہروں سے اکٹھے کیے، انہی بسوں میں لادے، وہاں پہنچ گئے، وہاں سے وہاں پہنچ گئے، وہاں سے وہاں پہنچ گئے. تو جب اتنے لوگ اخبار سے لے کر جاتے ہیں، 10-5 لوکل بھی ان میں آ جاتے ہیں، حاصل اس کا کیا ہے؟ کہ جو حکومت بن گئی ہے اسے ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اور کیا ہے؟ غلط بنی صحیح بنی جو بن گئی یار ان کے غلط کام پہ تنقید کرو, انہیں صحیح مشورہ دو, کرنے دو انہیں, پانچ سال گزر جائیں گے, وہ جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں سے ٹوکو, جو صحیح ہے اس کی تائید کرو. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہلڑ مچا دیا پورے ملک میں. اور میں حیران ہوں ان بھائیوں اور باپوں سے جن کی غیرت بالکل ہی چلی گئی ہے. جوان بچیاں ہیں, انہوں نے گالوں پہ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں, لباس جھنڈوں کا پہنا ہوا ہے, نعرے لگاتی پھر رہی ہیں جلسوں میں. یہ کون سی مسلمانی ہے, کون سا اسلام ہے, کون سا دین ہے, کون سی تاریخ ہے, کیا شرافت ہے اس میں. تو پہلے ہی کافی ہو رہا ہے, اب انشاءاللہ طاہر القادری صاحب تشریف لائیں گے تو لڑبازی اور بڑھ جائے گی. اور کیا ہوگا اس میں, وہ کون سا امرت دھارا لے کر آئیں گے کہ قوم کو پلائیں گے تو اسے شفا ہو جائے گی. پہلے جو فساد ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. اور اچھا ہے زیادہ شور پڑا تو پھر میرا خیال ہے آخر پھر مارشاء اللہ آ جائے گا. وہ اور بھی اچھا ہے کہ مارشاء اللہ میں سکون تو ہو جاتا ہے, ہم رہے اس جمہوریت سے جس میں شور شرابہ قتل و غارت اور تباہی ہے. اس سے پھر وہ مارشاء اللہ اچھا ہے جس میں ہر کوئی کونوں خدروں میں دبک جاتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اچھا ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ زیادہ کریں گے تو پھر وہیں جا کر گاڑی کھڑی ہوگی, اسی طرف لے جائیں گے. جب بندہ بندہ تباہ ہو رہا ہوگا, گھر گھر آگ لگی ہوگی, تو اور کیا ہوگا. اگر یہ نہ کریں تو اچھا ہے, اور یہ آرام سے کریں. جو حکومت کہیں اچھائی بھی تو کرتی ہوگی, وہاں اس کی تائید کرو, جہاں وہ غلطی کرتی ہے وہاں روکو, تنقید کرو, جائز تنقید کرو, شور شرابہ کرو. اس کے لیے تمہارے پاس سیٹیں ہیں اسمبلی میں. یہ لوگوں کی سارا سارا دن بازار بند, سارا سارا دن سڑکیں بند, مریض رکشوں میں اور گاڑیوں میں دم توڑ رہے ہیں, اسپتال تک نہیں پہنچ سکتے, بیمار پڑے ہیں, بازار بند ہیں, جلسہ ہو رہا ہے, کوئی دوائی نہیں خرید سکتا. جنہیں دن کو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دیہڑی لانا تھی, وہ منہ دیکھ رہے ہیں کہ جی آج تو جلسہ ہے, آج تو دیہڑی نہیں لگے گی, کھائیں گے کیا. یار یہ کون سی سیاست ہے, کیا طریقہ ہے. یہ سیاستیں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور قاعدہ شرعی یہ ہے کہ جو بھی شخص عہدے کا حریص ہو وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہوتا. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے ہی ملے, یہی اس کی نااہلی کا ثبوت ہے, وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ جتنے شور شار کر کے چاہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, ان کی نااہلی کی دلیل یہی کافی ہے. فساد کر کے کون سا فساد بنا کر لوگوں کو تباہ کر کے آؤ گے تو تم کون سی سوار دو گے. اور پھر سرحد کی ایک پورے صوبے کی حکومت ہے آپ کے پاس, اسے وہاں ایسا کام دکھائیں کہ اگلی دفعہ سارا ملک چاہے کہ آپ ہمارے سربراہ بنیں. طریقہ صحیح طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس تو ایک موقع آ گیا کام کرنے کا, وہاں کام کریں, رات دن محنت کریں, لوگوں کو انصاف دیں, تعلیم دیں, علاج معالجے کی سہولتیں دیں, امن قائم کریں. تو باقی دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے, آج تو پورا دنیا ایک گاؤں بن گئی, ایک پنڈ بن گئی ہے. تو ملک تو چھوٹا سا ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے آپ کی کارکردگی پر. اگلی دفعہ سارے صوبے چاہیں گے کہ آپ ملک کے سربراہ بن جائیں, لیکن وہ کوئی نہیں کر رہا. تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ کر رکھا ہے مسلمان ہونے کا, لیکن ہم نے مسلمانی کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا جینا مرنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, کاروبار, زندگی, اس سے اسلام خارج ہو گیا. ایک دوا تجویز کی ہے حکیم مطلق نے, رب العالمین نے. آپ کہتے ہیں یہ دوا کھری ہے, حکیم سچا ہے, دوا اچھی ہے. آپ اس کے لپیٹ کر غلافوں میں رکھ دیتے ہیں, کھاتے نہیں تو کیا آپ کو شفا ہوگی. بھائی دوائی بھی اچھی ہے, حکیم بھی اچھا ہے, آپ استعمال نہیں کرتے تو شفا کہاں سے آئے گی. یہ صرف ماننا تو نہیں ہے, اسے اپنانا ہے, اوڑھنا بچھونا بنانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے چور دروازے کھول دیے ہیں. اب وہ صاحب جن کی میں نے بات کی, اتنی مجھ سے تو بڑی داڑھی تھی ان کی, اور عمر ان کی بہت میرا خیال ہے 38-40 ہوگی کہ چند بال یہاں سفید تھے، بڑی خوبصورت داڑھی، سر پہ بھی اس طرح پھیرا ہوا، مونچھوں پر بھی باقاعدگی سے تازہ اس طرح پھیرا ہوا، اور کہہ رہے ہیں جی آپ تو ہمارا احسان مانیں کہ ہم شہر کی غلاظت اٹھا لاتے ہیں ورنہ شہر سارا گندگی سے بھر جاتا. اس نے کہا یار یہ تو تمہارا احسان ہے لیکن وہی غلاظت اہل شہر کو پھر کھلا رہے ہو، اس کا کیا کریں؟ تو کہنے لگا ہم تو کہتے ہیں اس سے صابن بناؤ، جن کو ہم دیتے ہیں وہ آگے کھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یار یہ کون سی مسلمان ہے؟ اب یہ جرم وہ تبلیغ کی آڑ میں کر رہا ہے کہ چلو جی چلا لگا لیں گے یہ سارا دھل جائے گا. تبلیغ بہت اچھا کام ہے، تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے، دین کے شعبوں میں بڑا اہم شعبہ ہے، لیکن تبلیغ میں اگر جان ہو، روح ہو، ایمان ہو، یقین ہو تو تبلیغ کرنے والے پر تو کم از کم، جب تبلیغ کرنے والے مبلغ پر اثر نہیں ہو رہا تو سننے والوں پر کیا خاک ہوگا؟ کم سے کم اثر جو تب میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں اسے خود بھی تو اپنا ہوں. میں خود نہیں اپناتا تو آپ کیا خاک اپنائیں؟ تو یہ کمزوری آ گئی ہے ہم میں. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اصول، اس کے فرامین، اس کے احکام کافروں نے بھی اپنائے تو دنیا کا فائدہ انہیں بھی ہوا، دنیا میں سرفراز ہوئے، ان کے ملکوں میں امن ہوا، دیانتداری کا ایک معیار بنا. تو اگر عقیدہ بھی اپنا لیں تو کتنی خوبصورت بات. ہم عقیدہ اپنانے کے مدعی ہیں، ہم نے عمل چھوڑ دیا، ہم رسوا، ہم کافروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. یعنی جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس مادی وسائل نہیں تھے. کجا بود دنیا با مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے خزانے دنیا کے تھے؟ وسائل کافروں کے پاس تھے، قیصر کے پاس تھے، کسرا کے پاس تھے، یمن کے خزانے مشہور تھے، وسائل دنیا بھی ان کے پاس تھے، ایمان مسلمانوں کے پاس تھا، عمل مسلمانوں کے پاس تھا. تو وہ وسائل بھی مسلمانوں کے قدموں میں آئے اور قیصر اور کسرا کے خزانے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر غریبوں میں تقسیم ہوئے، گلیاں بھی سونے سے بھر گئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے کہ یا اللہ کہیں یہ ساری ہماری عبادت کا اجر یہیں تو نہیں دے دیا گیا، آخرت میں جائیں تو ملے ہی کچھ نہیں. اور یہ دولت تو فتنہ ہے، یہ اتنی آ گئی ہے کہ شہر کی گلیاں بھر گئی ہیں. آج دنیا بھر کے وسائل مسلمانوں کے پاس، یہ جو 55-56 ریاستیں اسلامی ہیں ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جو صحابہ کرام نے فتح کیے تھے، اور یہ ان کی کرامت آج بھی ہے کہ جن جن علاقوں کو صحابہ کرام نے فتح کیا وہ علاقے پھر کفر کی آغوش میں نہیں گئے آج تک مسلمانوں کے پاس. چین کا ایک صوبہ جس میں اسلام باقی ہے، صحابہ کرام کی فوج وہاں بھی پہنچی تھی، کابل کو فتح کر کے جس درے سے گزرے تھے وہ 18,000 فٹ کی بلندی پر ہے. یہ جو درہ ہمارے ساتھ لگتا ہے گلگت سے آگے آتا ہے، یہ 17,000 فٹ ہے. اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور میں دوستوں سے تھوڑا سا الگ ہوا تو میرا خیال ہے اس دروازے تک جانے میں مجھے کوئی 15 منٹ لگے، اور وہاں جا کر میں بس ہو گیا کہ اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا. ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے رفاجت کی اور واپس آ گیا، کیونکہ آکسیجن نہیں، 17,000 فٹ کی بلندی پہ آکسیجن بہت کم ہے، آکسیجن نہیں تھی. تو میرا تو مزاج اپنا عجیب سا تھا. وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک جگہ تھوڑے سے نیچے آ کر ایک موڑ میں گاڑیاں کھڑی کر کے میں نے کہا اس چوٹی پہ چڑھ دی. تو ہم آہستہ 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 اس چوٹی کے اوپر چلے گئے. ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، 2-3 ساتھی گلگت کے مقامی تھے، شاید قاری صاحب کو یاد ہو، انہوں نے بات کی ہوگی. تو جب ہم اس چوٹی پہ پہنچے تو وہاں سے نیچے وہ درا نظر آتا تھا، وہ 17,000 فٹ والا، اور گاڑیاں ماچس کی ڈبی جتنی، بڑی بڑی بسیں ماچس کی ڈبی جتنی نظر آتی تھی، ہم اتنے اوپر چلے گئے. تو وہاں جا کر تو ہماری کوئی حالت نہ رہی. وہ جو ساتھی گلگت کے مقامی تھے انہیں تو کہہ شروع ہو گئی. تو میں ایک پتھر پر بیٹھا تو میں نے چاہا کس طرح لیٹ کے ریسٹ کرتا ہوں، ساتھ کرنل سرور تھے. وہ مجھے کہنے لگے لیٹنا نہیں، لیٹیں گے تو آپ اٹھ نہیں سکیں گے، لیٹیے گا نہیں. تو ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر نیچے اترنا شروع ہو گئے. تو نیچے آنے تک ہمارے پھیپھڑے زخمی ہو گئے. تو نیچے آ کر پھر میں نے جیپ کا سٹیئرنگ پکڑا اور نیچے تک آ کر 50-60 میل نیچے آ کر دریا کے کنارے ہم نے جیپ کھڑی کی، اور جیپ میں چائے وائے اور کچھ چنوں کی دال وہ جو ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو کچھ تھوڑا کھایا پیا، چائے کا کپ پیا، وہاں لیٹے رہے تو کچھ سانس بحال ہوئی. اور ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو گاڑی لے کر واپس آتا. پھر میں نے جیپ ڈرائیو کی اور ہم رات عشاء کے وقت گلگت پہنچے، اور کوئی آدھی رات کو وہاں پہنچے. وہ کیا شہر ہے اوپر گلگت سے، ہنزہ پہنچے. اور آدھی رات کو ہم واپس گلگت پہنچے. تو پھر میں نے سارا راستہ گاڑی، تو صبح تک ہم بحال تھے الحمدللہ، ٹھیک ہو گئے. تو وہ درا جس سے مسلمان فوج گزری وہ 18,000 فٹ بلند ہے، اور آج بھی اس میں سردیوں میں تو گزرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو گرمیوں میں جب لوگ گزرتے ہیں تو اپنے سامنے 2-4 جانور گائے بیل لگا لیتے ہیں، چونکہ اس میں برف پگھلتی نہیں. گرمیوں میں اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور وہ دراڑیں 2-2-3-3-4-4 فٹ گہری چلی جاتی ہیں. اور وہاں دن کو جو بھاپ اڑتی ہے رات کو وہ برف بن کے گر جاتی ہے، تو ان کا منہ ڈھک جاتا ہے. تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اس پتلی سی برف پہ پاؤں آیا تو بندہ نیچے برف میں اترا، پھر وہ قیامت کو ہی ملے گا، پھر اسے دنیا میں کوئی نہیں نکالتا. تو پھر وہ لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں آگے 3-4 جانور لگا لیتے ہیں کہ کسی جانور کا پاؤں آئے وہ ٹوٹے، یا جانور نیچے جائے پتہ چل جائے بندہ کوئی نقصان نہ ہو. لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ عرب کے صحراؤں کے باسی عرب کے گھوڑے لے کر کابل فتح کرتے، اس درے سے گزر کر چین کے ایک صوبے کو بھی انہوں نے فتح کر دیا، اور ابھی تک وہ صوبہ مسلمان ہے. جنہوں نے تبلیغ کی وہ سارا چین گزر کر، ان کے مزار چین کی مشرقی سرحد پر بھی، صحابہ کے مزار آج بھی ہیں. لیکن جسے فتح کیا وہ صوبہ آج بھی مسلمان ہے. اور یہ جو مسلمان ریاستیں ہیں یہ ان حکمرانوں کا یا ہمارا کمال نہیں ہے، ان میں بنیاد اور وہ بات ہے کہ جہاں صحابہ کے قدم لگے وہاں بھی تک اسلامی ریاست. اور اللہ کی شان ہے زرخیز زمینیں، خوبصورت موسم، گرم بندرگاہیں، اور دنیا کا ہر پھل، دنیا کی ہر زیر زمین دولت، معدنیات، تیل، سونا، چاندی، گیسیں، ہیرے، جواہرات، یہ سارے خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں. آپ نقشہ پھیلا کر دیکھ لیں، اور پھر مسلمان گداگر ہیں. وسائل نہیں تھے تو دنیا پہ غالب آئے، آج وسائل ہیں تو بے بس اور مغلوب ہیں. کوئی امریکہ کا توفیلی ہے اور کوئی برطانیہ کا، اور اس پر حکومت کر رہے ہیں. بڑے بڑے کہنے کو بڑے بڑے سلطان اور شہنشاہ اور وزراء اعظم ہیں، لیکن کفار کے سامنے گداگر ہیں. یہی حال ہے نا. تو کتنے دکھ کی بات. ہاں، یہ تذکرہ نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی کہ یہ کون سی اسلامی ریاست ہے جی مشرق میں جہاں بادشاہ آتا ہے. اللہ کریم اسے سلامت رکھے اور ہمت دے، اس نے پوری بادشاہت میں اسلام نافذ کر دیا، اور بڑا خوبصورت سا حکم نامہ شاہی جاری کیا. اس نے کہا میری بادشاہت میں ہر کام کا فیصلہ شریعت محمد الرسول اللہ کے مطابق. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس طرح رہیں گے جو حقوق شریعت اسلامیہ انہیں دیتی ہے، ان کے ان حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور جہاں غلطی کریں گے سزا پائیں گے. اور خوبصورت جملہ اس نے لکھا ہے کہ جسے شریعت کے مطابق رہنا پسند نہیں وہ میری بادشاہت سے نکل جائے، میرا ملک چھوڑ دے. جو میرے ملک میں رہے گا، ہاں برونائی، برونائی کے سلطان نے پوری شریعت نافذ کر دیا اور فیصلہ یہ دیا ہے کہ جسے شریعت پسند نہیں وہ برونائی چھوڑ دے. جو اس ملک میں رہے گا، خواہ کافر ہے، رہے گا شرعی حدود کے مطابق، اور مسلمان بھی اپنے سارے شرعی فرائض ادا کرے گا اور شریعت کے مطابق رہے گا، اور شرعی سزائیں بھی ہوں گی، شرعی انصاف بھی ہوگا، شرعی معیشت بھی ہوگی، کوئی سود بود نہیں ہوگا. جاپان نے سود ختم کر دیا ہے کہ یہ دنیا کو تباہ کرتا ہے. امریکن سوچ رہے ہیں کہ اس سود کو ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے تو اس سے پیسے بھی زیادہ آئیں گے اور لوگوں پر بوجھ نہیں پڑے گا اور معیشت تباہ نہیں ہوگی. ہمارے حکمرانوں کا سود 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 کہتے کہتے حلق خشک ہو جاتا ہے، اور قرضے لیے جا رہے ہیں اور سود پر سود لیے جا رہے ہیں. تو نہیں، ہم کیا ہیں یہ تو موت آنے پر پتہ چلے گا. دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہوگا، روشنی ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. تو موت تاریکی نہیں، موت روشنی پھیلا دیتی ہے، ہر چیز پتہ کھڑا کھوٹا سامنے آ جاتا ہے. تو صبح ہوگی تو پتہ چلے گا، ابھی تو رات کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. ہاں، اللہ نے جن کے دل روشن کر دی ہیں یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، ان پر دنیا کی تاریکی نہیں آتی، حق و باطل کی سمجھ آتی ہے، سچ اور جھوٹ کی سمجھ آتی ہے، اور اس پر توفیق عمل ارزاں ہوتی. یہ ممکن نہیں کہ کوئی بندہ رات دن اللہ 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 کو پکارا اور اللہ اسے گمراہوں کے حوالے کر دے، یہ نہیں ہوتا. اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کریم خود اسے سنبھال لیتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اور یہ شب و روز جو محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے. کل ایک صاحب نائجیریا سے تشریف لائے، ان کی اہلیہ بھی ہمراہ تھیں، کہ جی ہمیں صحیح سمجھ تو نہیں آئی انٹرنیٹ پر، لیکن جو سمجھ آئی وہ ذکر ہم کر رہے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سکھا دیا جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ جدید وسائل کا بھی اللہ کریم نے ایک بڑا خوبصورت ذریعہ بنا دیا، ان سے بے حیائی بھی پھیل رہی ہے، برائی بھی پھیل. لیکن ایک بازار ہے بھائی، لوگ خریدار ہیں، ہر چیز مل رہی ہے. جو برائی خریدنا چاہتا ہے اسے کمپیوٹر میں برائی بھی مل جاتی ہے، لیکن جو نیکی چاہتا ہے کم از کم اسے وہ بھی تو مل رہی ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ کس کس گوشے میں، جاپان میں ہیں، چین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں. تو اگلے دن مجھے ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ میں امریکہ سے آئی، کراچی میں سیٹل ہیں، تو میکا ہندوستان میں مہاجر ہیں. تو میں میکے میں ملنے گئی تو وہاں بات ہوئی، تو میں نے بتایا کہ میں تو امریکہ میں ہوں، لیکن وہاں بھی ذکر اذکار مولانا صاحب کے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ جو بیٹھتا وہ کہنے لگا، وہ تو میرے شیخ ہیں، آپ کا ان سے کیسے رابطہ؟ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہندوستان میں تو بہت سے لوگ ہیں، دارالعرفان بنے ہوئے ہیں، اب تو نیو دہلی میں بھی دارالعرفان ہے، حیدرآباد دکن میں دارالعرفان ہے، بمبئی میں دارالعرفان بنا رہے ہیں، اور شہروں میں بھی ہیں، اپنے اپنے مراکز بھی ہیں، ذکر ہوتا ہے الحمدللہ، بے اس بہت سے علماء بھی ہیں. پچھلے سال بھی ہندوستان سے 60 ساتھی آئے تھے 10 روز کے لیے. تو ہمارے تو ان کو ویزے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں وہاں مولوی تھوڑے ہیں، وہیں رہو، ویزا نہیں دیں گے. سکھوں کو استقبال کرنے جاتے ہیں، ہندوؤں کا استقبال کرتے ہیں کہ آرے مسلمانوں کو ویزا دینے سے کتراتے ہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ کیا وہاں مولوی کوئی نہیں، وہاں استاد کوئی؟ تو یہ عجیب سا عالم ہے. ہم اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے. رسماً باپ دادا سے ایک چیز گلے پڑ گئی تو وہ وہ کہتے ہیں نا کوئی چور تھا تو اس نے کوئی مکان کے اس وقت تو وہ دیواریں کھول کر سوراخ بنا کر گزر جاتے تھے, تو اس نے سمجھا باہر سے بڑا لیپا پوتا ہوا ہے کسی امیر کا گھر ہوگا, تو اندر داخل ہوا تو کسی غریب ڈوم کا گھر تھا اور ڈھول ڈھمکے لٹکے ہوئے تھے, تو جس سوراخ میں سے گزرا تو اوپر ڈھول لٹک رہا تھا تو وہ اس کے گلے پڑ گیا. تو یہ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ سمجھ گیا یہاں سے ملے گا تو کچھ نہیں, تو وہ ڈھول میں تیلیاں شیلیاں بھی اوپر ٹنگی وہ نکال کے اس نے بجانا شروع کر دیا, تو شور ہو گیا سارا محلہ جاگ گیا. تو کون نے کہاں ڈھول پیٹ رہا ہے؟ اس نے کہا جی گلے پڑ گیا پیٹ رہا, میں نے کون سا شوق سے پیٹا ہے, بس گلے پڑ گیا تو میں نے کہا چلو یہی بجاؤ اب اسے پیٹ رہا. تو ہم اتنے کچھ مسلمان ہیں کہ پیدا ہوئے تو گلے پڑ گیا, تو ہم وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں, ہم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, تجزیہ نہیں کیا کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں عبادت ہم کرتے ہیں نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ہم یہ تجزیہ کرتے تو پھر ہم عبادت نہ چھوڑتے, اگر ہم یہ تجزیہ کرتے کہ ذکر کرنے کے کیا فائدے ہیں نہ کرنے کا کیا نقصان ہے, پھر مختلف کتب میں اس کا مطالعہ کرتے تقابلی جائزہ لیتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کرنا ہے. اگر ہم سچ بولتے ہیں تو اس کا فائدہ اگلے کو کیا ہے ہمیں کیا ہے, جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نقصان دوسرے کو یا معاشرے کو کیا ہے ہمیں کیا ہے. یہ تجزیہ ہم کرتے تو یقیناً ہمارا فیصلہ سچ کے حق میں ہوتا. اسی طرح سارے کردار کا اگر ہم تجزیہ کرتے اور ساتھ اسلام کے احکام دیکھتے تو پھر ہمارا اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا, ہم اسلام کو پسند کرتے. لیکن ہم تو اسلام اس چور کی گلے کی طرح ڈھول گلے پڑ گیا ہے, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں, ہم وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ چلو مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں. تو آپ کا سوال تو یہ بہت لمبا ہو گیا, سوال تو چھوٹا سا تھا بات بڑھ گئی. تو میرے بھائی صرف ذرائع نہیں, ذرائع بھی جس کام کے لیے ہوں اسی کام کے حکم میں ہوتے ہیں, اگر وہ کام جائز ہے تو ذرائع بھی جائز ہیں, وہ کام ناجائز ہے تو ذرائع بھی ناجائز ہیں. لیکن ذرائع اصل کے درجے کو نہیں پہنچتے, ذرائع ذرائع رہتے ہیں, اصل اصل رہتا ہے, مقصود اصل ہوتا ہے, ذرائع مقصود نہیں ہوتے. یہ بھی میں بات واضح کر دوں, ہمارے تبلیغی دوست چونکہ سارے بیچارے ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, انہیں پڑھایا لکھایا کچھ نہیں جاتا, تو عموماً یہ بڑا زوردار دعویٰ کرتے ہیں کہ تبلیغی مقصد ہے. تبلیغ مقصد نہیں ہے, تبلیغ تو ہوتی ہے پیغام پہنچانا, پیغام پہنچانا مقصد نہیں ہوتا, جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس پر عمل مقصد ہوتا ہے, مقصد اسلام اور اسلام پر عمل ہے. تبلیغ اس کا ذریعہ ہے اور بہت خوبصورت ذریعہ ہے, بہت اچھا ذریعہ ہے, اللہ کریم قبول فرمائے اور اس پر اجر دے. اور ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ تجزیہ کرے کہ اس کی تبلیغ کا اثر اس پر خود پر بھی ہو رہا ہے. اب تبلیغ کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جا کر کہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں تم بھی تبلیغ کرو, کس بات کی وہ بات کا پتہ ہی کوئی نہیں, عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ کوئی پتہ نہیں, حلال حرام کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں, عمل کیا ہے یہ کوئی, تو وہ کون سی تبلیغ ہے؟ قرآن کریم نے جو تبلیغ کا اصول بتایا, فرمایا کہ ہر قوم ہر قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جا کر دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنے قبیلے کو دین سکھائیں. قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ ہر خاندان میں سے ہر کنبے میں سے ہر گاؤں میں سے کچھ بچے انہیں دین پڑھایا جائے اور واپس آ کر اپنے علاقے اپنے گاؤں اپنے کنبے اپنے قبیلے میں وہ دین سکھائیں لوگوں کو. قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے. اور تبلیغ ہوتی ہے پیغام, اب وہ پیغام کیا ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر تبلیغ کیا ہے؟ وہ جی میں آیا ہوں تبلیغ کرنے, تبلیغ ہوگی, آپ بھی اٹھیں, آپ بھی تبلیغ. نہ اسے پتا ہے کیا کہنا ہے, نہ اسے پتا ہے کہنا کیا, نہ اسے پتا ہے عمل کیا کرنا ہے, نہ اسے پتا ہے عمل کیا کرنا ہے, تو پھر تبلیغ کیا ہو. تو یہ تحریک تبلیغ جنہوں نے شروع کی وہ خود صاحب حال بزرگ تھے اور سالک المجذوبی تک ان کے مراقبہ تھے. پھر ان کے بیٹے اس کے سربراہ رہے, وہ بھی فنافر رسول تھے. پھر بڑی دیر تک ذکر کا ایک پورا باب ہوتا تھا تبلیغی نصاب میں, اور یہ انہوں نے شروع اس لیے کی تھی کہ دہلی کے نواح میں ایسے علاقے تھے جہاں بڑے بڑے سکھ جاگیردار تھے, اور جو مسلمان ان کے مزارے تھے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ نام کے مسلمان تھے, کرتے ختنہ بھی نہیں تھے, آتا انہیں کلمہ بھی نہیں تھا, اور کسی سے پوچھو تو کہتے تھے ہمارے گھر میں جانماز کی اور لوٹے کی تصویر لٹک رہی ہے, ہم مسلمان ہیں. تو یہ مولانا نے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے شروع کی تھی ان لوگوں کو کہ انہیں کم از کم کلمہ تو سکھایا جائے. تو وہ دو چار چار ساتھیوں کو بھیجتے تھے کہ تم فلان گاؤں جاؤ. آپ ہم نے دیکھا جب وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے, مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے آ گئے, تو یہاں بھی سکھوں کی طرح پگڑی باندھ کر, تو سکھوں کے یہاں وال ہوتے ہیں اوپر ڈھانک دیتے ہیں, تو وہ پگڑی کے سرے کو گول کر کے یہاں رکھ کے سکھوں کی طرح اوپر بنا دیتے تھے. تو بنیادی طور پر ان کے لیے مولانا نے شروع کی تھی یہ تاریخ, اور اس میں انہوں نے کلمہ اور نماز دو چار باتیں ہی رکھی تھی بنیادی, کہ انہیں یہ بنیادی باتیں تو سکھا دی جائے. اب یہ بین الاقوامی سطح پر چلی گئی ہے, لیکن کلم اس کے بنیاد وہی پانچ باتیں ہیں. اب اس میں وسعت ہونی چاہیے, اور بین الاقوامی سطح پر جن احکام اور جن عقائد و نظریات کی ضرورت ہے وہ ہونے چاہیے, تب تبلیغ ہوگی. لیکن خیر چونکہ اب یہ ایک رسم بن گئی اور سیاسی گروہوں کی طرح ایک گروہ بن گیا ہے, اور اب تو اس میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ اب تو ایک طرح کا ان کا نظریہ یہ بن گیا ہے. میں نے جو جن سے مجھے سابقہ یہاں پڑتا ہے جو مقامی ہیں, تو ان کا نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو تبلیغ نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, صرف تبلیغی مسلمان. اس قدر اس میں شدت اور تبدیلی آ گئی ہے. اور ذکر کے تو خیر وہ بالکل سخت مخالف ہیں, اور کہتے ہیں یہ تو کرنے کا کام ہی نہیں, اس سے باب بھی وہ چیپٹر بھی نکال دیا. یعنی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ ذاکر تھے, اور ان کے ارشادات ہیں کہ ذکر چھوڑ دو گے تو تمہاری تبلیغ محض چلت پھرت رہ جائے گی, اس میں روح نہیں ہوگی. تو اب وہ تب مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں, اب یہ چند لوگوں کے لیے بن گئی ہے کہ ان کی سربراہی قائم رہے اور ان کی معتبری اور ان کا تقدس قائم رہے, تو وہ ایک مقدس باپ بن گئے ہیں, یہ ہو گئے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور معاف فرمائے. تو میری گزارش تبلیغی بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو احکام الہی کی طرف, کس چیز کی کرتے ہو, کچھ مطالعہ کرو, کچھ باتیں یاد کرو, وہ آگے پہنچاؤ یہ تبلیغ. یا پھر یہ دیکھو کہ تمہاری تبلیغ کا تمہارے اپنے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. جب اب خود پر نہیں ہو رہا تو کسی پر کیا ہوگا. جس چیز سے روکتے ہو اس سے خود رک جاؤ, جس کے کام کے کرنے کا حکم دیتے ہو وہ خود بھی کرو, اور میں ایک گروہ بنا لینا اور اس میں شامل ہو جانا تو یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ کوئی بچا ہوا سوال تو نہیں, نہیں نہیں یہ گزر گیا, ہو گیا. تو یہ تھی جناب آج کی بات, جو آپ نے لکھ دی وہ تو ہو گئی, اب اور کوئی ہے تو بتائیے, نہیں تو اجازت چاہیں دعا مانگیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا, في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خير من الاولى, علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی سبینا برحمتک یا
اللہ. اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.